تفسیر آیت نمبر 36 سے 36. سورۃ النساء میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر خاندانی زندگی کے رہنما اصول ملتے ہیں، معاشرتی زندگی کے لیے بہترین قاعدے اور قواعد ملتے ہیں، شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کی اصلاح کے بعد معاشرے کے کچھ اور افراد کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی سکھائی گئی، لیکن ان حقوق کی ادائیگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور ابتدا میں فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کا حق پہچانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شَيْئًا کا مطلب کوئی بھی چیز، خواہ وہ پتھر ہو، لکڑی ہو، چاند ستارے ہوں یا کوئی انسان ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو اللہ کی عظمت کو مانتا ہو، اللہ تعالی کو پہچانتا ہو، اس کا حق دیتا ہو. کیونکہ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانوں کے لیے خیرخواہ بناتی ہے، اور یہ سب کچھ دراصل توحید سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے. پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو متعدد مقامات پر قرآن پاک میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بتایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور انسان کا خیرخواہ اور انسان کے لیے تکلیف اٹھانے والا والدین کا ہی رشتہ ہوتا ہے. اس لیے انسانوں میں پہلا حق انہی کا ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں احسان کی بات کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ احسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ صرف اتنا نہ کرے جتنا اس نے ہمارے لیے کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کرے. یعنی اگر والدین کی طرف سے بظاہر کوئی ایسا رویہ معلوم نہ بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو، ہر حال میں اچھا ہی کرو. وہ بھی بالقربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ. قرآن پاک میں تقریباً 11 مقامات ایسے ہیں جہاں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس پر متعدد آیات گزشتہ چند دنوں میں آپ سن چکے ہیں، اور بہت سی احادیث بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہیں. والمساکین، اور مسکین یعنی معاشرے کے کمزور لوگ، ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے، حیثیت اور درجے کے اعتبار سے کمزور ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یعنی احسان صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، یتیموں کے ساتھ بھی احسان، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک. والجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ. والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. اب یہاں پڑوسی کی تین قسمیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو والجار ذی القربى، رشتہ دار پڑوسی. دوسرا والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی. جنوب کا مطلب اجنبی. نمبر ایک کہ وہ رشتے دار نہ ہو، اور نمبر دو جو ذرا فاصلے پر بھی رہتا ہو، یعنی جس سے کوئی بہت جان پہچان نہ بھی ہو. اور تیسرا وصاحبی اور ساتھی، یعنی دوست. کون دوست؟ بالجنبی، جو ساتھ رہتا ہے. جنب کہتے ہیں پہلو کو، جو آپ کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، یا آپ کے ساتھ رفیق سفر ہے یا شریک کار ہے. اور اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی شریک زندگی ہے. تو ان سب کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہمسائے کے بارے میں جبریل علیہ السلام وصیت کرتے رہے، بہت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے. یعنی اتنا حق ہے پڑوسی کا جیسے رشتہ داروں کا حق ہو. جس طرح رشتہ دار وراثت میں شریک ہے، اتنی تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ بھی وارث بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو. یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ کیونکہ آپ قسم کھا کے یہ فرما رہے تھے. فرمایا، جس کی تکلیف دینے سے، جس کی ایزا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. یعنی جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسے شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایزا دہی، ایزا دہی یعنی اذیتیں دینے سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ایسا شخص جنت میں جانے کے پھر قابل ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں بھی اپنے ہمسایوں کو اذیتیں ہی دیتا رہے گا، جنت کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو باہر ہی رکھا گیا. جو دنیا میں لوگوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، وہ آخرت میں خود جہنم کے مستحق بنتے ہیں، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتے. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے. گویا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کیا آتا ہے؟ اس کی عزت کرنا، اسے تکلیف سے بچانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، یعنی فروخت کرنے والی جائیداد کا. ہمسایوں کو حق شفا دیا گیا نا، کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے اور دو خریدار ہیں، ایک ہمسایہ اور ایک دور کا شخص، تو ہمسایہ کو ترجیح دی جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. یعنی ہمسایوں میں بھی جو زیادہ قریب ہیں، فاصلے کے اعتبار سے ان کا حق پھر زیادہ ہے دور والوں کی نسبت. ویسے تو ہمسائے کی حد 40 گھروں تک جاتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو بھی خاص طور پر تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا، اے مسلم عورتوں، کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، ہاں وہ تحفہ بکری کا کھل ہی کیوں نہ ہو، جسے پائے پکاتے ہیں، یا کچے پائے کسی کو بھیج دے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جائیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں ان کو دینا بھی باہم محبت کا سبب ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تحفے بھی مٹیریلائزڈ ہو گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمت کی چیز کسی کو دیں گے تو تبھی قدر ہوگی. حالانکہ اسلام میں تحفے کا معیار کیا ہے؟ کوئی بھی چیز چھوٹی سی بھی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کو دے سکتے ہو. اصل میں تحفے کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ شیئر کرو، کیونکہ مسلمان ایک شیئرنگ انسان ہوتا ہے. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے مال میں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اور ہم سائے زیادہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو شریک کیا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہمسایا اپنے ہمسائے کو دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے. یعنی چھتیں بھی سانجھی ہوں گی، دیواروں میں بھی اشتراک ہو جائے گا ایک طرح سے، یعنی قانونی اشتراک تو نہیں لیکن ضرورت کا اشتراک، یہ شیئر کرنا کہ اگر کوئی شخص اپنی چھت ڈال رہا ہے اور اس کو شتیر رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی دیوار الگ بنائے، ہمسائے کی دیوار پر بھی رکھ سکتا ہے، یہ اتنا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، یعنی خود کھا رہا ہے اور دوسرے کی پرواہ نہیں. تو ان احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اسلام انسانوں کے حقوق کی کس قدر فکر کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ رشتہ دار اور غریب اور ضرورت مند دو بلکہ ساتھ رہنے والوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے. اور ساتھ رہنے والوں میں نمبر ایک جو زیادہ حق رکھنے والا پڑوسی ہے وہ تو اپنا ہی رشتہ دار ہے، اور نمبر دو جار الجنب، وہ پڑوسی بھی جو رشتہ دار نہیں اجنبی ہے لیکن ہمسایا ہے، تو اس کا بھی حق ہے. اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی جو وقتی طور پر پڑوسی ہوتا ہے یا جس سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، اور صاحب بالجنب. صاحب بالجنب میں جہاں بھی آپ کہیں کام پر ہوں، مثلا آپ یہاں کلاس میں بیٹھے ہیں، تو آپ صرف اپنے بیٹھنے کی فکر نہیں کریں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ والا کس حال میں بیٹھا ہے، کوئی بہت تنگ تو نہیں بیٹھا یا اس کو لکھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی، یا یہ کہ اس کو کسی میری حرکت سے اذیت تو نہیں ہو رہی. مثلا بعض لوگ زور زور سے ورقے پلٹاتے ہیں، ہلتے جلتے رہتے ہیں، یا گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ساتھ بیٹھنے والے کا حق ہے. پھر اسی طرح ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں اسے اچھی بات بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا شخص ہمارے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے خیر اور بھلائی کی بات معلوم تھی لیکن یہ میرے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا رہا اور اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا. وصاحب بالجنب، ساتھ رہنے والا ساتھی، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلو کا ساتھی. تو پہلو کے ساتھی میں ہر وقت ساتھ رہنے والا یا وقتی طور پہ ساتھ بیٹھنے والا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ابن السبیل اور مسافر. اب دیکھیں کہ مسافر تو ہوتے ہی اجنبی ہیں لیکن ان کے حقوق کو بھی اسلام نے محفوظ کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے، کہ تمہارا احسان، تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کو تم جانتے ہو، یا جن سے تمہاری قرابت داری ہے، یا کوئی خون کا رشتہ ہے، یا جن سے تمہارا کوئی لین دین ہے، یا کوئی کاروبار کی شراکت ہے، یا ویسے کوئی پہچان ہے. تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جن کو تم لمحے بھر کے لیے جانو، تھوڑی دیر کے لیے جانو اور پھر وہ چلے جائیں، یعنی مسافر کہ جن کو تم ماضی میں کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اچانک کہیں آمنا سامنا ہوا کسی سفر میں، یا کوئی شخص مسافر بن کر آیا اور پھر چلا گیا، تو بھلائی صرف اس سے نہ کرو جس سے تمہیں بھلائی ملتی ہے اور خیر ملتی ہے، اس سے بھی کرو جس سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں، تم اس کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے، وہ مسافر ہے، حتیٰ کہ مسافر کو زکات کے مال میں بھی مستحق قرار دیا گیا اگر وہ ضرورت مند ہو اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو مسافروں کے بارے میں ہیں وہ کچھ یوں ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہو، فاضل کا کیا مطلب؟ زائد، اکثر، وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں. جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں. غرض ہے کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا، یعنی صرف کھانے اور سواری کا ہی نہیں، مال کی ہر قسم کا الگ الگ ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے. مثلاً حج کے سفر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یا کسی تعلیمی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا ویسے بھی اگر نہیں بھی جانتے، کیونکہ جو لوگ اجنبیوں کے ساتھ بھی، کیا آپ کسی ٹرین میں وقتی طور پہ ساتھ بیٹھے یا جہاز میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو ضرورت ہے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو اٹھنے کے لیے مدد چاہیے، کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے کچھ مدد چاہیے، ایسے تمام مواقع پر دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خوازیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے کہ تم پلٹ نہ سکو، تو تمہارے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے بھی کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اس کا بھی حق ہے، یعنی وبل السبیل کے ساتھ، مسافر کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو صرف احسان اس کے لیے نہیں جو آلریڈی سفر میں ہو، یا کوئی اجنبی مسافر آ گیا آپ کے پاس، احسان اس کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو رہا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک. اور سب سے بہترین چیز جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وہ کیا ہے؟ دوسرے کو دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل یعنی زائد پانی ہو، اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے. یعنی ایک شخص کے پاس ہے پانی اور دوسرا جو ہے وہ پیاسا ہے، یا اس کا ختم ہو گیا، یا کہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوگا، اتنی تاخیر ہو جائے گی. تو ایسا شخص اگر پانی کا محتاج ہے اور دوسرے پاس پانی اور وہ نہیں دے رہا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. اور اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو. اور پانی پلانے کا تو اتنا ثواب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت جو بہت ہی خراب قسم کی تھی، اسے پیاس لگی، جب وہ ایک کنویں کے پاس گئی تو اس نے پانی پیا، دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاسا ہے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کے اس کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دی. اب بعض لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خوب دل بھر کے گناہ کرو اور کسی کو بس پانی پلا کے جنت میں چلے گا، تو یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں کروں، اور بھی تو اتنے لوگوں کو اور کر لیں، مجھے کرنا ہے. اور خاص طور پر کسی جانور کو بیچارہ، وہ تو بے زبان ہمیں کیا کہے گا اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں، اس کو نہ پوچھے اور نہ پلائے پانی. پھر اسی طرح حضرت عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہمیں، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، یعنی خود مانگ لو. یہ حکم اس لیے بھی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ریسٹورینٹس اور ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رہنے کا کھانے کا کوئی راستوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جب مسافروں کے قافلے گزرتے تو عموماً وہ لوگوں کے گھروں میں بستیوں میں ٹھہرا کرتے تھے. اور یہ عربوں کا ایک اخلاقی فرض تھا کہ ہر گزرنے والے کو وہ ٹھکانہ دے، پناہ دے، اور وہ دشمنی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ مسافر ہے. اسی چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کے حقوق کیا ہوئے مسافروں کے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، ان کو دعا دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زائد چیز میں اس کو شریک کیا جائے.